الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی ساتویں روح کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک صحبت کی اہمیت، ضرورت، فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات سے بھی اس کی اہمیت کو ثابت کیا ہے، اور احادیث طیبہ سے بھی. گزشتہ منگل سے احادیث طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، جن سے نیک صحبت اور نیک مجالست اور ہم نشینی کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. آج بھی باقی احادیث طیبہ کا انشاء اللہ تعالی ذکر آئے گا. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اہل ایمان کے سوا کسی اور کی صحبت مت اختیار کرو، فائدہ. اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک, کافر کی صحبت میں مت بیٹھو, یعنی ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے پاس آنا جانا مت رکھو. نمبر دو, کمزور ایمان والے لوگوں کے پاس مت بیٹھو, کیونکہ اس سے تمہارے ایمان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. بس صرف ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو جو مومن ہو, خصوصاً جو کامل دیندار ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت حضرت نے بیان فرمائی ہے, اس کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی دوستی, تعلق, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, یہ کامل مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور کامل مسلمان کا دوسرا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, جن کو اللہ والا بھی کہتے ہیں, اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں, صلحاء اور اتقیاء بھی کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس آدمی اٹھے بیٹھے, ان سے میل جول رکھے, ان کے پاس آتا جاتا رہے, ان کی صحبت میں بیٹھا کرے. ایک تو کافروں سے دوستی, گہرا تعلق, محبت, اور بلا ضرورت ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرے. کیونکہ پہلے بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ پاک نے صحبت میں اور مجالست میں غیر معمولی اثر رکھا ہے. اچھی صحبت کا اچھا اثر رکھا ہے, بری صحبت کا برا اثر رکھا ہے. لہذا کیونکہ کافر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے, کیونکہ وہ کفر و شرک کی تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی ان سے محبت کرے گا, ان سے دوستی کرے گا, ان کے پاس اٹھے بیٹھے گا, تو یقیناً ان کے کفر کے برے اثرات بیٹھنے والے کے اندر منتقل ہوں گے. اور اس میں کسی وقت یہ خدا نخواستہ یہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ کافر کے پاس بیٹھنے والا مسلمان بھی کفر کے آغوش میں چلا جائے. اور یہ اثر تو عام طور پر ہو ہی سکتا ہے کہ کافر کی کافرانہ باتوں کی جو برائی اس کے ساتھ ملنے جلنے سے, اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے, اس کے پاس اس سے دوستی کرنے سے پہلے ذہن کے اندر تھی, طبیعت کے اندر تھی, آہستہ 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 وہ برائی دل کے اندر کم ہو جائے گی. اور یہی بہت بڑا نقصان, اور یہ بھی خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ خدا نخواستہ مزید اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ بھی مشاہدے میں ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے پھر ان کے طور طریقوں ہی کو پسند کرنے لگتے ہیں. ان کی طرح رہنے سہنے کو، ان کی طرح بولنے چالنے کو، ان کے لباس پوشاک کو اور ان کی خلاف شرع باتوں کو نہ صرف پسند کرنے لگتے ہیں بلکہ اختیار بھی کرنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر کافروں کا لباس کس قدر عام ہے، یہ ان کی صحبت اور غلامی کا اثر ہے۔ عورتوں کے لباس بھی کافروں کی عورتوں کے لباس کے مشابہ، مردوں کا لباس بھی کافروں کے لباس کے مشابہ، جیسے پینٹ پتلون ٹائی وغیرہ۔ اور پھر رہنے سہنے میں بھی، بولنے چالنے میں بھی، آدمی ان کی زبان بولنے کو فخر محسوس کرتا، اپنی مادری زبان بولنے کو عیب سمجھتا، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسی اثر آتا ہے۔ اس لیے ایک تو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بس ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، ان سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اور کاروباری معاملات کی حد تک ان سے اگر تعلق رکھے تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ دوستی کے لائق نہیں ہے اور وہ میل جول کرنے کے لائق نہیں ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ آدمی ان کے پاس جا کے بیٹھا کرے اور اپنے فارغ اور فرصت کے اوقات بھی ان کے ساتھ گزارا کرے۔ اسی طرح حضرت نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا، اسی طرح جو عام مسلمان ہیں ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچارے نام کے مسلمان ہیں، بس نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے، دین سے بالکل دور نام کے مسلمان۔ ایسے مسلمان عام طور پر کمزور ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے بھی حضرت نے منع فرمایا، کیونکہ وہ دیندار ہیں ہی نہیں، نماز کے پابند نہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، انگریزی بال رکھتے ہیں، حلال حرام کی ان میں تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی ان کو پرواہ نہیں ہے، نیکی بدی کا کوئی ہوش نہیں ہے ان کو، بس ایک آزادانہ زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ تو جیسی ان کی آزادانہ زندگی ہے، جو ان کے پاس بیٹھے گا اس کی زندگی میں بھی ایسی اثر آئے گا۔ ایسے لوگ بھی دوستی کرنے کے اور ہر وقت ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، میل جول رکھنے کے لائق نہیں ہیں، ورنہ جیسا ان کے ساتھ رہے، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ بھی انہی جیسا آہستہ 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 ہو جائے گا۔ اگر یہ نماز کا پابند ہے وہ نماز کا پابند نہیں ہے، تو جب ساتھ رہے گا تو کچھ دن تو یہ بھی نماز کی پابندی کرے گا، آہستہ 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 اس کا اثر غالب آئے گا، پھر پہلے اس کی جماعت چھوٹنے لگے گی، پھر نماز قضا ہونے شروع ہو جائے گی، پھر نماز ہی چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ دوست ایسا ہے، دوست نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی نہیں پڑھے گا پھر۔ اور دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہیں جو کہ سچے اور پکے دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ذکر و تلاوت کے پابند ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، نیک کاموں کے اندر کوشاں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ان کے ساتھ رہنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ نیک آدمی دیندار آدمی ہے, نیک آدمی کے پاس بیٹھنے سے نیک باتوں کا اثر ہوگا, بلکہ وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں تین باتوں کا اہتمام. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو دین حق کا مدار ہے, یعنی دین حق کی بنیاد ہے. کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو دین حق کی بنیاد ہے, جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو, یعنی ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی آدمی حاصل کر سکتا ہے. نمبر ایک, اہل ذکر کی مجالس کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی ان کے پاس بیٹھنے کا اہتمام کرو, یعنی جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں, تلاوت کرنے والے ہیں, نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں, دعائیں کرنے والے ہیں, نیک کاموں میں مشغول رہنے والے ہیں, گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہیں, یہ اہل ذکر کہلاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھو, ان سے ملو جلو, ان کے پاس آؤ جاؤ. ایک تو یہ کام ہے. نمبر دو, جب تنہائی ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو, یعنی جب کوئی کام نہیں ہے اور آپ فارغ ہیں, چاہے گھر میں آپ فارغ ہوں, اپنے کمرے میں فارغ بیٹھے لیٹے ہوں, یا مسجد میں فارغ ہوں, یا آفس میں فارغ ہوں, یا دکان کا کوئی کام نہیں ہے, گاہک نہیں ہے, چاہے یہ وقفہ ایک سیکنڈ کا ہو یا ایک منٹ کا ہو یا آدھے گھنٹے کا ہو یا ایک گھنٹے کا ہو یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, اس وقت اپنی زبان اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اور کوئی سا بھی ذکر کر لو, جو جس کو ذکر آسان لگے یا جس کو جس کے شیخ نے جو ذکر بتایا ہے, بس وہ ذکر کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے. اکثر جب آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے تو فوراً تو نیند نہیں آتی, لیٹنے کے وقت کی دعائیں اور آداب پورے کرنے کے بعد بھی پھر آدمی جاگا رہتا ہے بعض مرتبہ, تو جب تک نیند نہ آئے یہ بھی خلوت ہے, یہ بھی تنہائی ہے, اس وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے. سب سے افضل ذکر دو ہیں, ایک تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بس یہ پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, جب تک تنہائی ہے, فرصت ہے, اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے, یہ دروشی پڑھتا رہے. دوسرا افضل ذکر دروشی ہے, اس کے دروشی کے بڑے فضائل ہیں. اس طرح سے اپنے تنہائی کو, اپنی خلوت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارے. اور اسی طرح بعض مرتبہ آدمی جا رہا ہوتا ہے, مثلا اپنی دکان پر جا رہا ہے, یا کسی ضروری کام سے بازار جا رہا ہے, یا کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, تو راستے میں یا گاڑی میں سوار ہے, یا گاڑی چلا رہا ہے, یا پیدل چل رہا ہے, تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر میں زبان پہ جاری رہنا چاہیے, ذکر کرتے کرتے چلنا چاہیے, ذکر کرتے کرتے گاڑی چلانی چاہیے, ذکر کرتے کرتے جانا آنا چاہیے, ذکر کرتے رہو. سو یہ بڑا بہترین موقع ہے اور نہایت ہی غنیمت ہے. ضروری بات کرنی ہو کر لیں, کوئی باتیں کرنے سے کوئی ممانعت نہیں, لیکن ہر وقت تو آدمی باتیں نہیں کرتا, جہاں فراغت ملے, جہاں فرصت ملے, فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دے. اس طرح خلوت میں اور تنہائی میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. تیسرا کام یہ، دوسروں سے محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو اور نفرت بھی اللہ کی خاطر ہو. بس دوسروں سے محبت ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے آدمی محبت کرے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے، نیک بندوں سے محبت ہوتی ہے، دینداروں سے محبت ہوتی ہے. تو دین کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے، یہ اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ایسی نفرت بھی ہو تو اللہ ہی کے واسطے ہو، اور نفرت اللہ کے واسطے ہونے کا مطلب یہ ہے کافروں سے ان کے کفر کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، فاسق و فاجر و بدماشوں کے برے اعمال کی وجہ سے نفرت کرتا ہے. تو یہ نفرت کرنا برے اعمال کی وجہ سے اللہ کے واسطے نفرت کرنا ہے. تو جو آدمی ان تین باتوں پر عمل کرے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. المرء مع من احب، جو حدیث میں آیا ہے، اس کا ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے اور مسجد کے دروازے پر ایک سائبان تھا، اس کے نیچے آپ کھڑے تھے کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا کہ حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو یہ سوال کر رہے ہو؟ تو اس نے آگے حضور میں نے بہت زیادہ کوئی نفل عبادت تو کی نہیں ہے، فرائض واجبات پر میں عمل کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادتیں میرے پاس نہیں ہیں، میں ان کو نہیں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی محبت. تو فرمایا المرء مع من احب، قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے کل میں قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنی خوشی مجھے آپ کے اس فرمانے کے بعد ہوئی ہے، کسی اور موقع پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، الا یہ کہ اس وقت خوشی ہوئی تھی جب اللہ پاک نے ایمان دیا تھا. جب اللہ پاک نے ایمان دیا یا تو اس وقت بے حد خوشی ہوئی کہ اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور بلا شبہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. فرمایا یا خوشی ہوئی تو اس موقع پر ہوئی جب آپ نے فرمایا کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اور شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہوگا چاہے اس کے پاس اس درجے کے عمل ہوں یا نہ ہو. سبحان اللہ. اب یہ عمل بھی تو کتنا آسان ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے تو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوتی ہے، پھر سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، سلف صالحین سے، ان سب سے محبت ہوگی. تو یہ محبت خود ایک ایسا عمل ہے جو ان کی جوتیوں میں جگہ دلوا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے. تو اس کا اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے. اس محبت کا نتیجہ یہ ہو کہ دنیا میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا اور آخرت میں انشاءاللہ ان کے توفیل بخشا جائے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو حاصل ہوگی. ایسے ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے کرنا اور زبان پر ہر دم کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر جاری رکھنا، یہ بڑے بڑے دیگر اعمال صالحہ سے بھی بڑھ کر عمل ہے، بے شمار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دو قسم کے تھے، صحابہ کرام دو قسم کے تھے. بعض صحابہ کرام مالدار تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض صحابہ کرام غریب مسکین اور محتاج تھے، یعنی وہ مالدار نہیں تھے. تو یہ فقراء صحابہ ایک مرتبہ حضور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ اور ہم، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں تلاوت کرتے تو ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم خرچ نہیں کر پاتے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ افسوس کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب پائیں. تو آپ نے فرمایا میں تم کو ایک عمل بتا دیتا ہوں تو تم ان سے ہی بڑھ جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، تم ان سے بڑھ جاؤ گے. جو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تم یہ اللہ کا نام لوگے تو تمہیں اس پر اتنا اجر ملے گا کہ ان کے اس خرچ کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا. اب یہ سب پڑھنے لگے تو مرائے صحابہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، الگ سے الگ کیا پڑھ رہے ہیں. پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ چھپانے کی تو بات دین کی ہے نہیں، تو انہوں نے ہی پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ حضور خدمت میں حاضر، حضور اب یہ انہوں نے ہی پڑھنا شروع کر دیا، ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا زارے کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے میشا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دے، وہ پڑھیں گے تو ان کو بھی ملے گا، تم پڑھو گے تم کو بھی ملے گا. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، سب سے سستا، سب سے ہلکا، سب سے آسان، وہ فضائل اتنے کہ بیان سے باہر. تو ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے بھی دنیا اور آخرت کی آدمی کو فلاح نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی. تو تین باتیں ہیں، ایک تو اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھنا، دوسرے تنہائی میں جہاں تک ہو سکے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا، اور تیسرے اللہ کے خاطر دوسروں سے محبت کرنا، اللہ کے خاطر دوسروں سے نفرت کرنا. فائدہ، یہ بات تجربے ثابت ہوئی کہ نیک لوگوں کی مجلس دین کی جڑ اور بنیاد ہے، کیونکہ دین آنے کا ذریعہ ہے، یہ دین آنے کا یہ ذریعہ ہے، اس لیے بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی چیز ہے یہ. جتنا دین ہمارے پاس ہے وہ کسی نہ کسی کی صحبت سے آیا، مزید آئے گا تو کسی نہ کسی کی صحبت سے ہی آئے گا. جتنا آپ اس میں غور کرو گے آپ کو یہ بات پوری طرح اچھی طرح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. مدارس میں دیکھ لو، ہر مدرسے سے، سارے مدرسوں سے مل کر لاکھوں کی تعداد میں علماء تیار ہوتے ہیں، وہ علماء کی صحبت سے تیار ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، اپنے کارخانوں میں ہوتے، اپنے زمینوں، اپنے مکانوں میں ہوتے، اپنے کھیتوں میں ہوتے، پہاڑوں میں ہوتے، جنگلوں میں ہوتے، دیہات میں ہوتے، عالم بنتے؟ کبھی نہیں بن سکتے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدرسے میں آئے, داخل ہوئے, اور پھر اساتذہ کرام کے جو کہ علماء ہوتے ہیں ان کی خدمت میں چھ چھ گھنٹے روزانہ پابندی کے ساتھ بیٹھے. اللہ پاک نے ان کو رستے رستے عالم بنا دیا. ڈاکٹروں کی صحبت میں بیٹھے والے ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئروں کی صحبت میں بیٹھے والے انجینئر بنتے ہیں, اور کھانا پکانے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کھانا پکانا سیکھ جاتے ہیں. دنیا کے علوم بھی صحبت سے آتے ہیں اور دین بھی صحبت سے آتا ہے. تو یہ دین آنے کا یہ بنیادی جڑ بنیادی ذریعہ ہے صحبت. ایسی عمل بھی صحبت سے آئے گا, جیسے علم صحبت سے آتا ہے عمل بھی صحبت سے آئے گا. بغیر صحبت کے عمل عام طور پر آتا نہیں, لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مدرسوں میں علم حاصل کرنے کے لیے تو سب مانتے ہیں کہ بھائی اساتذہ کی صحبت میں رہنا ضروری ہے اور روزانہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے, لیکن جب آتا ہے عمل کا درجہ تو یہ بیچارے ہمارے مسکین طلبہ اس بات کو بھول جاتے ہیں, ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہزاروں تیار ہو رہے ہیں لیکن کام کے بہت کم ہوتے ہیں. کام کا آدمی جب یہ بنتا ہے جب عمل کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر جو ہے خالی کورس کر کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس کو کسی نہ کسی بڑے ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ہر علم و فن کے اندر دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ خالی کورس کرنے سے آدمی کامل نہیں ہوتا, بلکہ جب تک عملی مشق نہیں کرے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا, کارآمد نہیں ہوگا. ایسے ہمارے یہاں بھی ہے. یہاں پر خالی عالم بننا کافی نہیں ہے, عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہونا ضروری ہے. جب باعمل بنے گا سونے پہ سہاگا ہوگا, اور پھر وہ آفتاب مہتاب کی طرح چمکے گا اور دینی خدمت کرے گا. تو اس لیے حضرت اس حدیث کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس دین کی جڑ و بنیاد ہے. دین کی حقیقت, حلاوت اور قوت کہ جتنے ذرائع ہیں سب سے مضبوط ذریعہ نیک صحبت ہے, اس لیے اس کو اختیار کیا جائے. جنت میں اعلی مقام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فکر کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون پر زبرجد کے بنے ہوئے بالا خانے ہیں. یاقوت کے ستون ہیں اور زبرجد جو مشہور پتھر ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے, اس کے کمرے بنے ہوئے ہیں, مکان بنے ہوئے ہیں. بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والے مکان کو. ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں جو چمکدار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں, چمکدار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بالا خانوں میں کون رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالی کے لیے یعنی دین کی نسبت سے آپس میں محبت رکھتے ہیں, اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا, ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا محض اللہ جل شانہ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. اور اللہ تعالیٰ کی نسبت میں نے ابھی بیان کی تھی کہ دیندار ہونے کی وجہ سے, نیک ہونے کی وجہ سے, با اخلاق ہونے کی وجہ سے, آخرت کی فکر رکھنے کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہے. اور جب محبت ہے تو اس محبت کی خاطر ہم اس سے ملتے ہیں, اس سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے پاس آتے جاتے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے محبت کرنا ہے, اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ یاقوت کے ستون ہوں گے, زبرجد کے مکانات ہوں گے اور کمرے ہوں گے, دروازے کھلے ہوئے ہوں گے, ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے. ایسے بالا خانوں میں اللہ پاک ان کو رہنے کی جگہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, یہ آخرت کی فلاح دیکھو. تو دنیا میں اگر آپ کا تعلق کسی اللہ والے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے تو آخرت میں اس کا یہ ثواب عظیم ہے. دراصل اس سے محبت رکھنے کی وجہ سے اور اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے پھر اس کی نیک باتیں ہمارے اندر منتقل ہونی شروع ہوں گی اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے عمل کے اندر آنی شروع ہوں گی. پھر جب وہ ہمارے عمل میں آ جائیں گے تو یہ عمل جو ہے پھر آدمی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. کفار کے ساتھ سکونت اختیار کرنے کی ممانعت, کفار کے ساتھ سکونت اختیار کرنے کی ممانعت. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار مت کرو, مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار مت کرو, نہ ان کی مجلس میں بیٹھو. جو شخص ان کے ساتھ سکونت اختیار کرے گا یا ان کی مجلس میں بیٹھے گا وہ انہی میں سے ہے. وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی بری صحبت کا اثر ہوگا اور رفتے رفتے خدا نخواستہ یا تو ان جیسا ہی ہو جائے گا, ان جیسا نہ ہوگا تو کم از کم ان کی غیر شرعی اور ناجائز باتوں کی نفرت کم ہو جائے گی, یا نفرت کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ چیزیں اس کو اچھی لگنی شروع ہو جائیں گی, اور اچھے لگنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو اختیار بھی کر لے. تو ان میں سے ہوا نہیں ہوا, یہ معلوم ہوا کہ بری صحبت سے آدمی کو بہت زیادہ بچنا چاہیے. ان آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا لازم ہے تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی خصلتیں سیکھیں. پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ جب کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھے تو اگرچہ بیٹھنے کا خود ایک قدرتی اثر ہے جو پاس بیٹھنے والوں کے اندر ہوتا ہے, لیکن زیادہ فائدہ جب ہوتا ہے جب آدمی اس نیت سے بیٹھے کہ میں بھی ان کی باتیں سنوں اور ان پر عمل کروں, سنوں اور عمل کروں, ان کو اختیار کروں, تو اس سے آدمی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت یہ نیک صحبت کا ایک بدل بیان فرماتے ہیں کہ اصل صحبت تو یہ ہے کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس آدمی بیٹھے, چاہے تھوڑی دیر بیٹھے, اور چاہے روزانہ نہ بیٹھے, ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھے, 15 دن میں ایک مرتبہ بیٹھے, لیکن بیٹھے, بیٹھے گا اہتمام کرے, اصل تو یہ ہے. لیکن بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں, بعض جگہ ایسے ہوتی ہے, اور بعض اب آدمی کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں کہ آدمی زیادہ کسی کی صحبت میں بیٹھ نہیں سکتا, یا تو دور ہونے کی وجہ سے, یا فرصت نہ ہونے کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے. تو حضرت اس کا بدل بھی بیان فرما رہے ہیں. بدل یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ بدل خواتین کے لیے بطور خاص نافع اور مفید ہے کہ خواتین اپنے مطالعے میں بزرگوں کی کتابیں رکھیں. ان کے حالات پڑھنے سے, ان کی حکایات پڑھنے سے, ان کی زندگی کے حالات پڑھنے سننے سے بھی ایسا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں بھی حضرت نے دلائل ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور پیغمبروں کے قصے ہم میں سے, قصوں میں سے ہم یہ سارے مذکورہ قصے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ, حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ حضور سے بیان کرتے ہیں, جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو جیسے نیک صحبت سے دل مضبوط ہوتا ہے, انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو واقعات بھی اس لیے سنا دیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. معلوم ان کے حالات, ان کے واقعات پڑھنے سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے. اور اردو میں کتاب قصص الانبیاء، اردو میں کتاب قصص الانبیاء مولانا حفظ الرحمن سے وہ ہاروی رحمت اللہ علیہ کی، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے سلسلے میں نہایت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، اور عام ملتی ہے، دینی کتب خانوں میں ملتی ہے. اس کے مطالعہ کرنے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے حالات آپ کو معلوم ہوں گے، جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے اور احادیث میں بھی ان کا ذکر آیا، اور انہیں تاریخی حوالوں سے بھی ان کے حالات کو جمع کیا. فائدہ، نیک لوگوں کے واقعہ سننے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے. جس طرح وہ حضرات حق پر قائم رہے، ہمیں بھی قائم اور مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح دین پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اگر ہم بھی دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے ہماری مدد فرمائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والے بندوں کی یہاں دنیاوی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور عرش میں فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والے بندوں کی دنیا کے اندر بھی مدد کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی مدد فرمائیں گے. دنیا کی بھی فلاح ہوئی یا نہیں ہوئی، آخرت کی فلاح ہوئی یا نہیں ہوئی، دونوں جگہ بندے کو صلاح و فلاح نصیب ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی جب ہم ان بزرگوں کے حالات اور واقعات پڑھیں گے. فرماتے ہیں آخرت کی مدد تو ظاہر ہے کہ فرما بردار کامیاب ہوں گے، اور حکم عدولی کرنے والے نافرمان اور ناکام ہوں گے. دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ حکم ماننے والوں کو شروع میں کامیابی دے دی جاتی ہے. دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ حکم ماننے والوں کو شروع میں کامیابی دے دی جاتی ہے، اور کبھی دوسری طرح مدد ہوتی ہے کہ ابتدا میں نافرمانوں کو، فرما برداروں کو غلبہ دے دیا جاتا ہے، بعد میں من جانب اللہ کسی وقت ان کفار و فساق و فجار اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے ضرور بدلہ لیا گیا، چاہے تاریخ بھی اس پر گواہ ہے. یعنی جو لوگ فساق و فجار تھے، وقتی طور پر تو وہ دینداروں پر غالب آ گئے اور دینداروں کو انہیں ستایا، پریشان کیا، تکلیف دی، آخر کار پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. کتنی قوموں کے واقعات اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے، تو تباہ ہوئے نہیں ہوئے، برباد ہو گئے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جب تک وہ ان کافروں کے ماتحت رہے، فاسق و فساق و فجار کے ظلم و ستم کے نیچے، ظلم و ستم میں پستے رہے، اس وقت بھی صبر کی وجہ سے وہ کامیاب رہے. اور پھر جب اللہ پاک نے ان کافروں کو، فاسقوں کو ختم کر دیا، ان کو غلبہ عطا فرما دیا، دنیا کے اندر بھی ان کو راحت مل گئی اور آخرت میں بھی فلا. تو نیک اور فرما بردار بندہ بننے میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہنے کی وجہ سے جس طرح وہ آخرت میں کفار کے مقابلے میں غالب رہے، جس کے بہت سے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد ارشاد میں دی گئی ہے، یقیناً نیک انجامی متقیوں کے لیے ہے، نیک انجام متقیوں کے لیے ہے. یعنی آخر کار جو انجام ہوگا آخرت میں، اس میں متقی اور پرہیزگار، نیک اور دیندار کامیاب ہوں گے، اور کفار و فساق، فجار اور نافرمان ناکام و نامراد ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ متقی ہیں ان کافروں کی، کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے، ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں گزرے ہوئے اکابر کا طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی جو بزرگان دین پہلے گزر چکے ہیں ان کے زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور مطالعہ کر کے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی دائمی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے گزر چکے ہیں, یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر ان کا خاتمہ ہوا ہو, کیونکہ زندہ آدمی پر تو راہ بھٹک جانے کا خدشہ ہے, زندہ آدمی پر تو راہ بھٹک جانے کا شبہ ہے. اس لیے زندہ کا راستہ اسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ راست پر رہے. یہ لوگ ہمیشہ جن کے نقشے قدم پر چلا یہ لوگ ہمیشہ جن کے نقشے قدم پر چلا جا سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور عادات کو اختیار کرو, ان کے اخلاق اور ان کے عادات کو اختیار کرو. تو صحابہ کرام کے حالات کے لیے حیات الصحابہ بہترین کتاب ہے. حیات الصحابہ اردو کے اندر ہے اور اس کے اندر حضرت صحابہ کرام کے زندگی کے حالات بہت ہی معتبر مستند طریقے سے لکھے گئے ہیں. حیات الصحابہ اور ایک حکایات صحابہ, حیات الصحابہ اور حکایات صحابہ. یہ بات ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے عادات و اخلاق کو اسی وقت سند بنائی اور اتباع کی جا سکتی ہے جب ان کے حالات اور واقعات معلوم ہو, لہذا اس کے لیے صحابہ کرام کے حالات پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنا یا کسی جاننے والے سننا ضروری ثابت ہوا. جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, علماء اور اولیاء قصے ان کے حالات کی پیروی کرنے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کے مصلحت سے مذکور ہیں, چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبہداہ مقتدی. اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا آپ ان کی پیروی اختیار کیجیے, ان کے راستے کی پیروی اختیار کیجیے, یعنی ان کے نقشے قدم پر چلیے. اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبول بندوں کے قصے بکثرت مذکور ہیں, چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص کے نام پر اس کے مستقل عنوان قائم کر کے ان واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے. اس سے ایسے قصوں کا مفید اور قابل عمل ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی وجہ سے اکابرین امت نے ایسے مفید قصوں کتابی شکل میں جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے. آخر میں حضرت کچھ کتابوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں, اولیاء اللہ کے حالات ہیں اور ان کے حکایات و واقعات ہیں, تاکہ ہم ان کا مطالعہ کرنے کا معمول بنائیں تو اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو بزرگوں کے حالات و واقعات پڑھنا ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے, ان کی صحبت کا فائدہ ہوگا, اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے. جیسے کسی زندہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے, ایسے ان بزرگوں انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کے پر کے واقعات پر مشتمل کتابوں کے مطالعے سے بھی اثر ہوتا ہے, اور وہ اس اثر کی وجہ سے پھر آدمی کے اندر نیکی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے, برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں اب ذیل میں ایسی چند مفید کتابوں کی فہرست دی جاتی ہے کہ ان کو پڑھنے یا کسی باعمل عالم سے سننے کا اہتمام کریں, یعنی خود مطالعہ کر لیں, اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو ان میں سے ایک یا چند کتابیں لے لیں اور پھر کسی بھی عالم سے کہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا کریں, چاہے مسجد کے امام صاحب ہوں چاہے مسجد کے مؤذن ہوں, آپ انہیں کو دے دیں, خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ لیں ورنہ ان سے پڑھوا کے سن لیں. اسی طرح خواتین گھر کے اندر خود مطالعہ کر لیں, یا مطالعہ نہ کر سکے تو گھر میں کوئی نہ کوئی تو اردو پڑھنے والا مل ہی جاتا ہے, ان کے ذریعے روز اپنا پڑھوا کر سن لیا کریں. روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک یا دو دن مقرر کر لیں, اس میں وہ کتاب خود بھی پڑھیں اور پڑھ کر دوسروں کو بھی سنائیں, خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی سنائیں, تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. ایک تاریخ حبیب ہے, تاریخ حبیب اللہ, تاریخ حبیب اللہ یہ ایک مشہور کتاب ہے, تاریخ کے سلسلے اس تاریخ اسلام کے سلسلے میں مختصر سی ہے مگر بہت اچھی ہے یہ. نشر الطیب یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور احوال اس کے اندر جمع فرمائے ہیں. مغازی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جیسے غزوہ احد, غزوہ بدر, غزوہ خندق وغیرہ, یہ غزوات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. قصص الانبیاء یہ وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. مجموعہ فتوح شام والمصر, مصر و شام کے فتح ہونے کے واقعات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں, بڑے ایمان افروز واقعات اس میں. یہ عام طور پہ کتاب ملتی ہے اور اس کے اندر مصر اور شام کو فتح کرنے کے جو ایمان افروز واقعات ہیں اور صحابہ کرام سے تابعین سے منقول ہیں وہ اس کے اندر جمع ہیں, یہ بھی بہت مفید کتاب ہے. فتح العراق, ایسے فردوس آسیہ, حکایات الصالحین اس کے اندر بزرگوں کے واقعات ہیں. تذکرۃ الاولیاء اس میں بھی اولیاء اللہ کے حالات ہیں. انوار المحسنین یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے. نزہت البساتین یہ مشہور کتاب ہے جو میں بارہا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات اور حکایات ہیں. امداد المشتاق یہ بھی ایک رسالہ ہے جس کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. حکایات الصحابیات اس میں صحابیات کے واقعات ہیں جو عورتوں کے لیے بطور خاص مفید ہیں. سبق آموز واقعات یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں بہت سے سبق آموز واقعات جمع کیے گئے ہیں. ان کتابوں کے بارے میں حضرت نے آخر میں ایک ہدایت لکھی ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں یا پڑھ کر کسی سے پڑھ کر سنیں, لیکن اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے چھوڑ دیں. جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دیں, چھوٹی موٹی بات سمجھ میں نہ آئے تو نشان لگا لیں اور کسی مقامی عالم سے اس کا مطلب سمجھ لیں, اور کوئی بڑی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ پوری طرح سمجھنا ہر بات کا کوئی ضروری نہیں ہے. مقصد تو ان بزرگوں کے حالات سے واقفیت ہے اور اس سے ان کے جو نیک اثرات ہیں وہ حاصل کرنے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہو جائیں گے. الحمدللہ یہ روح آج الحمدللہ مکمل ہو گئی, اور پوری روح کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہمارے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو جائے اور ہمارا ظاہر و باطن درست ہو جائے, ہمارے اخلاق اعمال سنور جائیں, تو کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کے پاس جائیں, ان سے ملتے جلتے رہیں اور ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں, اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے نیک صحبت نصیب فرما, اور اس نیک صحبت میں جو آپ نے اثر رکھا ہے وہ مجھے پورا پورا عطا فرما اور مجھے اپنا سچا اور پکا فرما بردار بننا نصیب فرما. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کسی کی صحبت میسر نہ ہو یا کم میسر ہو تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اور ایک یہ بھی ہے کہ جن بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں اور مجلسیں ہوتی ہیں وہ آج کل الحمدللہ انٹرنیٹ پر بھی شائع ہوتی ہیں, تو انٹرنیٹ پر بھی ان کی مجلسیں براہ راست ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو سنا سکتے ہیں, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب تو پوری دنیا جو ہے ہاتھ میں ہے, زیادہ ہندوستان کے کسی بزرگ کا آپ بیان سننا چاہو, پاکستان کے کسی دوسرے شہر کے بزرگ کا بیان سننا چاہو, انٹرنیٹ پر آپ اپنے گھر میں آپ آسانی کے ساتھ سن سکتے ہو. تو یہ بھی ایک نیک صحبت میں بیٹھنے کا آسان طریقہ ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں سے وابستہ رہنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ ان سے جڑنے اور ہماری اولاد کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا اور پکا تعلق عطا فرمائے اور ہمارے قلب میں اپنی محبت اپنے ماں سوا کی محبتوں پر غالب فرمائے. اللهم الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیشہ اپنے نیک اور مقبول بندوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سلف صالحین اولیاء امت کی سچی محبت ہمیں عطا فرما. یا اللہ پکی محبت عطا فرما. ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں کی صحبت اور ہم نشینی عطا فرما. یا اللہ آخرت میں بھی ان کی ہمراہی عطا فرما. یا اللہ آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کی ہمراہی عطا فرما اور ان کے طفیل ہماری بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہم کو ہمارے اولاد و نسل اور ہمارے سارے احباب کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ بری صحبتوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بری صحبتوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما.